بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبي محمد وصحبه أجمعين، وبعد. طارق بروحي كشيخ عبيد الجابر حفظه الله بر طعن جوت وجقلمه فجور كمزيد ثبوت. إرشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة المائدة نمبر 8. ورسي بخاري كي حديث مي الله تعالى كي بيار بي عمر صلى الله عليه وسلم لفرمايه: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري. إن لله وإنا إليه راجعون. کبھی سوچا نہ تھا کہ کوئی اندھی مخالفت کرتے ہوئے بغض اور تعصب کی آگ میں جل کر اتنا دور چلے جائیں گے، اور خصوصی طور پر طارق بروہی جیسے لوگ جو دعوت السلفیہ سے کئی سالوں سے جڑے ہوئے ہیں. ان کے بقول وہ علماء سے رجوع کرنے والے بھی ہیں. پتہ نہیں کن علماء سے کب، کیسے اور کہاں، کس زمین کے اوپر اور کس آسمان کے نیچے رجوع کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر اس فتنے میں وہ کون سے علماء ہیں جن سے یہ رجوع کر رہے ہیں، اور اس فتنے کی آگ کو بھڑکانے، جھوٹ باندھنے، ظلم اور زیادتی کرنے اور اب کبر علماء پر طعن کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن ان کے نزدیک یہ رجوع ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ کبر علماء کی پیار نصیحتوں پر کو پس پشت ڈال کر ہٹ درمی کے مظاہرے کرتے ہوئے دعوت السلفیہ کو تباہ کرتے رہیں، جیسے کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ نے فرمایا ہے، یا کبار علماء پر طعن کر کے ان پر تہمت لگاتے رہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسا کہ ابھی موصوف نے بغیر سوچے سمجھے اپنے سر اور آنکھوں پر اسی تعصب کی کالی پٹی باندھ کر اپنے ذہن کو مفلوج کرتے ہوئے شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ پر جھوٹ باندھ کر ان پر تہمت لگانا شروع کر دیں. اس وقت صرف اس کی دو باتوں پر میں بات کروں گا، اس کے باقی کے اعتراضات اور مسائل کا انشاءاللہ تعالی بعد میں تفصیل سے جواب دوں گا. اب یہ باتیں ملاحظہ فرمائیں. نمبر ایک، شیخ عبید حفظ اللہ پر جھوٹے تہمت لگانا. موصوف کہتا ہے کہ میں نے شیخ عبید حفظ اللہ کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے بہانے قرب حاصل کیا اور پھر تزکیہ حاصل کیا. نعوذ باللہ. یعنی شیخ عبید حفظ اللہ کسی ڈاکٹر کے دھوکے میں آ کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے صرف اپنا بلڈ پریشر چیک کروانے کے لیے اسے اپنے قریب کر لیں گے پھر انہیں تزکیہ بھی دے دیں گے، یا ڈاکٹر کے دھوکے میں آ کر اس سے بلڈ پریشر چیک کرواتے کرواتے اسے تزکیہ دے دیں گے؟ ایسے ہی. سبحانک ھذا بہتان العظیم. اور اس جھوٹی تہمت کا سب سے بڑا ثبوت شیخ صاحب سے اسی تزکیے کو لینے کے لیے آپ کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا 4 صفحات پر مشتمل خط ہے جو میں آگے بیان کروں گا. شیخ عبید حفظ اللہ کے تزکیے کے الفاظ ہی اس جھوٹی تہمت کے لیے کافی ثبوت ہیں جو انہوں نے آپ کے خط کے جواب میں دیا تھا. دوسری بات، شیخ عبید الجابر حفظ اللہ کو جھٹلانا. شیخ عبید حفظ اللہ کے دونوں تزکیے پھر سے سن لیں، میں ابھی بیان کرتا ہوں، اور دیکھیں شیخ صاحب حفظ اللہ کیا فرما رہے ہیں اور طارق بروہی کیسے انہیں جھٹلا رہا ہے. شیخ عبید حفظ اللہ کے پہلے تزکیے پر ذرا غور کریں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں پورے پڑھ کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد علی آلہ وصحبہ، اما بعد. ہمارے دینی بھائی ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش حسین پاکستانی ہمارے حسن سیرت و سلوک اور سنت پر استقامہ سے جانے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ طالب علم کے حرص اور اس کو حاصل کرنے میں جد و جہد کرتے ہیں. میرے نزدیک انشاءاللہ وہ اس علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، کہ دعوت کے سلسلے میں پہلے بھی قابل تحسین خدمات ہیں. یہ سب میں ان کے بارے میں ان تمام برسوں سے جانتا ہوں جن میں وہ ہمارے ہاں طالب علم رہے. چنانچہ ان کی طلب پر میں نے یہ شہادت لکھ دی ہے تاکہ متعلق افراد کو پیش کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کی توفیق دے جسے وہ پسند کرے اور راضی ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتب شیخ عبید بن عبداللہ بن سلمان الجابر حفظہ اللہ، سابق مدرس جامعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ، اسی دوپہر جمعرات 29 ربیع الاول سن 1430 ہجری بمطابق 26 مارچ سن 2009 کو لکھا گیا. تاریخ یاد رکھیں، 26 مارچ 2009. جو دوسرے تزکیے میں فرماتے ہیں شیخ عبید حفظہ اللہ، میں یہ تو نہیں چاہتا تھا لیکن اب ابو حنیفہ کے وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی دونوں ٹانگیں سیدھی کر لیں، میں یہ کہتا ہوں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ بھائی جو دکتور طبیب ہیں انہوں نے قدیم عرصے سے ہمارے ساتھ لزوم اختیار کیا رکھا ہے، ذرا الفاظوں پہ غور کریں، ذرا، انہوں نے قدیم عرصے سے ہمارے ساتھ لزوم اختیار کیا رکھا ہے، دور امام محمد ابراہیم جدہ میں طویل برسوں سے، اور ہم نے ان سے سلفیت ہی جانی ہے کہ وہ سلفیت پر ہیں، اور ہمارے لیے ان سے متعلق کچھ ملاحظات نقل کیے گئے اور ہم نے وہ انہیں لکھ بھیجے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں، ان کو لکھنے کی آج تک صحیح توفیق نہیں ہوئی جنہوں نے میرے خلاف باتیں کی ہیں، جو خطوط میں جو کیا وہ بھی دیکھ لینا، برا سنیں، اور ہم نے انہیں لکھ بھیجے اور انہوں نے ہمارے طرف قبولیت و توبہ لکھ بھیجی، بس وہ انشاءاللہ جس پر تھے اسی پر ہیں ہمارے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ سے سوال ہے کہ وہ ہمیں، آپ کو، انہیں اور تمام اہل سنت کو قبول قول ثابت پر اس دنیا آخرت میں ثابت قدم رکھے اسلام اور سنت پر۔ اس کا جو مصدر ہے اللقاء الخامس والثلاثون من نقاط الجمعہ فضیلت الشیخ عبید الجبری والذی کان فی 19 رجب 1436 موافق مطابق 8 مئی 2015، یہ ڈیٹ بھی یاد رکھیں، 8 مئی 2015 ہے۔ شیخ عبید حفظ اللہ کی ان الفاظوں پر ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ طالب روحی کیسے شیخ عبید حفظ اللہ کی بات کو جھٹلا رہا ہے۔ شیخ عبید حفظ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے ہاں حسن سیر و سلوک اور سنت پر استقامت سے جانے جاتے ہیں۔ طارق بروہی شیخ عبید کو جھٹلاتے ہوئے کہتا ہے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ انہوں نے میرا نام سنا ہے، جب میرا ذکر کیا کہ نام سنا ہوا ہے، جس نے نام سنا ہوا ہو وہ یہ کہے کہ ہمارے ہاں حسن سیر و سلوک سے جانے جاتے ہیں، جبکہ یہی طارق بروہی کے الفاظ تھے جو مجھے کہا تھا، جو میرے آگے میں بیان کروں گا، جب میرے تزکیے کے بارے میں پوچھا کہ میرے بارے میں پوچھا کہ علم حاصل کرے کہ نہیں، تو شیخ عبید یہ طارق بروہی کے اپنے الفاظ ہیں، تو شیخ صاحب نے کہا میں یہ تو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے لیکن یہ نہیں جانتا وہ کہتا کیا ہے۔ تب اس نے چار صفحے پر خطے کو سمجھ بتاتا ہوں آگے کیا ہوا ہے۔ اب وہی ہی شخص دیکھیں سبحان اللہ جھوٹ پر اتر کر کہتا ہے کہ نام تو جانتا ہوں، پتہ ہے دونوں فرق میں فرق، نام جانتا ہوں یا میں اچھی طرح جانتا ہوں، یا نام تو ویسے گزرا ہو گیا نام، سبحان اللہ۔ تو پہلا جھوٹ یہ ہے کہ نام سنا ہوا ہے، اور شیخ صاحب خود فرما رہے ہیں ہمارے یہاں حسن سیر و سلوک و سنت پر استقامت سے جانے جاتے ہیں۔ دوسرا جھوٹ، شیخ عبید حفظ اللہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک انشاءاللہ وہ اس علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی دعوت کے سلسلے میں پہلے بھی قابل تحسین خدمات ہیں، یہ سب ان کے بارے میں ان تمام برسوں سے جانتا ہوں جن میں وہ ہمارے یہاں طالب رہے، ہمارے یہاں طالب رہے۔ سنیں ذرا، طالب روح شیخ صاحب کو جھٹلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایک طبیب ہوں، طالب علم بھی نہیں ہوں، اور بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد ان سے قرب حاصل کیا ہے، سبحان اللہ۔ شیخ عبید فرماتے ہیں، تیسرا جھوٹ، شیخ عبید فرماتے ہیں انہوں نے قدیم عرصے سے ہمارے ساتھ لزوم اختیار کیا رکھا ہے، دور امام محمد بن ابراہیم جدہ میں طویل برسوں سے۔ طارق بروہی شیخ صاحب جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں علماء سے رجوع نہیں کرتا، یا میں ان کو علماء سے رجوع کرنے کا جھوٹ بولا یا دھوکہ دیا ہے۔ تو شیخ صاحب حفظہ اللہ کہ یہ کہنا قدیم عرصے سے ہمارے ساتھ لزوم اور پھر طویل برسوں سے، ان الفاظوں کا کیا معنی ہے، اور اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اب شیخ عبید حفظ اللہ پر بھی طعن کرتے ہوئے ان کو چٹلانا شروع کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ من الخذلان، وإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ صرف بغض و نفرت اور تعصب کی بنیاد پر اپنے سر پر اتنی بڑی مصیبت ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ کے لیے اس روش کو چھوڑ دیں، سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور اپنے ہاتھوں اپنی دعوت و محنت کو تباہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور کتنے جھوٹ بولیں گے، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے خوف نہیں لگتا، یکتب عند اللہ کذابا، واللہ بڑے سخت الفاظ ہیں وعید کے، ونعوذ باللہ، پھر توبہ کی توفیق بھی سلب کر لی جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ جبکہ اس غلط فہمی کا ازالہ میں تفصیلی جواب ان خطوط میں دے چکا ہوں، اور اگر ان میں کوئی غلطی یا کوئی کمی پیشی یا کوئی اعتراض تھا تو اس وقت جواب میں لکھ دیتے، میں بھی دیکھ لیتا اور غلطی کا ازالہ کر لیتا، صحیح وقت میں صحیح جواب دینے کی توفیق نہیں ہوئی، اور اب جھگڑے میں فجور کر راستہ اختیار کرتے ہوئے شیخ عبید حفظ اللہ پر بھی تہمت لگا کر طعن کرنا شروع کر دیا ہے، نعوذ باللہ من الخذلان۔ عجب ہے کہ طارق بروہی نے اپنے آپ کو بھی جھٹلایا ہے، اپنے مصلح یوٹیوب چینل پر آرٹیکل غرور کا اثر نیچے پارٹ 2 کے پہلے صفحے کے پہلے جملے دوبارہ سن لیں کہ میں علماء سے رجوع بھی کرتا ہوں اور اس کا پرچار بھی کرتا ہوں، اور یہ 2016 کے بعد کی بات ہے۔ کیونکہ میں نے شیخ عبدالنصر رحمانی کا رد 2016 میں کیا تھا، بلکہ شیخ عبید حفظ اللہ کو لکھے گئے خط میں بھی جس میں اس نے میرے علماء کے تعلق سرجو کے بارے میں بار بار گواہی دی ہے اسے بھی جھٹلا دیا ہے۔ فسبحان مقلب القلوب۔ شیخ عبید حفظ اللہ کے پہلے تزکیے کی تاریخ کے تعلق سے چند اہم باتیں، یہ تاریخ کی بات کرتا ہے، میں بتاتا ہوں اصل تاریخ کیا ہے اور تزکیہ کیا تھا اور کیسے ملا۔ نمبر ایک، سب سے پہلے طالب روحی کا شیخ عبید الجابر رحمہ اللہ کی طرف لکھا ہوا خط ملاحظہ فرمائیں، یہ خط دیکھیں اس نے جو لکھا تھا طالب روحی شیخ عبید الجابری کو، جس کی وجہ سے شیخ عبید نے مجھے تزکیہ دیا تھا اس خط کے بعد۔ ذرا خط سنیں، یہ اردو میں ترجمہ کیا ہے خط کا، اور انشاءاللہ اس کی بھی پی ڈی ایف جو ہے عربی کی جو اس نے لکھا ہے اس کی اردو بھی ایک ساتھ پی ڈی ایف میں اس کے ساتھ شائع کر دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے سلفی بھائیوں کو پاکستان سے سلام کہتے ہیں، اور ہم آپ سے جو آپ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے، جس میں عقیدہ اور سلفی منہج کو دنیا بھر میں نشر کیا ہے، اس کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے۔ اما بعد، جیسا کہ آپ بر صغیر ہندو پاک کے حالات جانتے ہیں، جن میں ہر قسم کے شرک اور بدعات اور ان کے مذاہب پھیلے ہوئے ہیں، یہاں قبروں اور مزاروں کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جا رہی ہے، اور حزب فتنے بھی ہیں یہاں تک کہ ان لوگوں میں بھی جو دعوے کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت و جماعت میں سے ہیں۔ ایسے حالات میں اہل حدیث کی دعوت صدیوں سے ظاہر چلی آ رہی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں اور شرک و بدعات و خرافات کا رد کرتے آ رہے ہیں، اور اسی طرح وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی بیان کرتے آ رہے ہیں اللہ کی صفات کے باب میں، جو بغیر تعطیل، تکیف، تشبیہ، تأویل اور تمثیل کے ایمان لانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ان کے ذریعے شرک و بدعات سے نجات دی ہے، مگر حال ہی میں ان سے بعض عقیدے اور سلف منہج میں مخالفتیں ظاہر ہونے لگیں، جن میں بدعات جیسے روافض اور قبر پرست صوفیوں سے اور اخوانیوں کے ساتھ تعاون کرنا، جو جہاد اور شیعت نافذ کرنے یا ڈیموکریسی کے نام پر کی جا رہی ہیں، اور اسی طرح ان کے بہت سارے گروہ ہو گئے ہیں، اور وہ دوستی اور دشمنی ان جماعتوں یا شخصیتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ پھر وہ حکام کی تکفیر بھی کرتے ہیں اور معروف میں ان کی اطاعت بھی نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی جہاد کی جماعتیں ہیں جو بغیر ولی امر کے حکم کے جہاد کرتی ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ قدرت ہے اور نہ ہی اور شرطیں ہیں، اور ان شرطوں کو پورا کرنا ضروری نہیں سمجھتے جنہیں اہل علم نے بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو سلف کے منہج کو فرقہ ناجیہ کے اصولوں میں سے نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب و سنت کافی ہے کتاب و سنت کی فہم سے۔ جب ان کے یہ حال تھا، جبکہ ان کے درمیان ان اہم منہج موضوعات پر بولنے والا بھی کوئی نہیں تھا، ہم نے ماشاءاللہ ایک قوی طالب علم کو پہچانا جو سعودی عرب جدہ شہر میں رہتے ہیں، جن کا نام ڈاکٹر مرتضیٰ بخش ہے، جو پاکستانی ہیں، جو پیشے سے ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے علماء جیسے برہم محمد اور کبھی آپ یعنی شیخ عبید الجابری کے یہاں علم حاصل کیا ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے، ذرا غور کر یہاں پر ایک جملہ، ہم نے ماشاءاللہ ایک قوی طالب علم کو پہچانا ہے، اور پہلے کہ اب اس نے کیا کہا ہے کہ طالب علم بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے جھٹلا رہا ہے وہ بندہ، اللہ اس کو ہدایت دے۔ سنیں ذرا، یعنی اگر یہ خصوبت فجور نہیں ہے جیسے حدیث میں، تو پھر خصوبت فجور ہوتا کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ آگے سنیں، وہ کہتے ہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے سلفی منہج کے ان اہم مسائل پر باتیں کرنی شروع کی، اور وہ ہمیشہ قرآن کریم و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص سے دلائل پیش کرتے ہیں جو سلف صالحین کے فہم کو مطابق ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کے اقوال سے تابعین اور جو ان کے بعد ائمہ سلف آئے ہیں، جیسے ائمہ اربعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن عبد الوہاب، ابن باز، ابن عثیمین الالبانی، الفوزان وغیرہ مشہور سلف علماء کے اقوال سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں علماء سے رجوع نہیں کرتا، اچھا علماء سے جوڑنا دیکھیں ذرا۔ ہمیں ان جیسے طلاب علم کی بہت ضرورت ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ طالب روحی کہہ رہا ہے، ہمیں ان جیسے طالب علم کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی عالم نہیں ہے جو ان امور میں صراحت و وضاحت کے ساتھ کلام کرے۔ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ان کی تائید کریں، تاکہ کسی کو ان کے درست سننے میں اور ان سے علم لینے میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، چونکہ آپ جو ان کے درست میں بیان کیا جاتا ہے نہیں جانتے، کیونکہ آپ جو ان کے درست میں جو کہ درست یعنی میرے درست میں بیان کیا جاتا ہے نہیں جانتے، کیونکہ وہ اردو میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بعض دروس میں سے تلخیص بیان کریں، جس منہج کو انہوں نے اپنے دروس میں بیان کیا ہے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے جو بھی خیر اشر ہو وہ واضح ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے بعد گمراہی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اب میرے دروس سے میں نے نہیں کہا کہ یہ کہو, گواہی کیا ہے, ثبوت کیا ہے, ویب سائٹ پہ ابھی دروس موجود ہیں الحمدللہ. اب ان میں سے بندہ بات کر رہے کہ میری دعوت کیا ہے اور اصل حقیقت نام سے نہیں ہوتی, میں کون ہوں, اصل انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے, اس کی دعوت ہوتی ہے, سنے دعوت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ توحید ہی ہے جس سے انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے. وَلَقْدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, سورۃ النحل آیت نمبر 36. اور توحید کی تین قسمیں ہیں, توحید ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات. اور جس نے کہا کہ توحید کی چوتھی قسم بھی ہے اور یہ ہے توحید حاکمیت جسے علماء غافل رہے, تو ایسا شخص خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے, جو اخوانیوں اور آج کے زمانے کے خوارج کے طریقے پر ہے, جو اس تعریف کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ مسلمان حکمران کے خلاف خروج کریں اور ان کی تکفیر کریں, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ توحید الوہیت ہی میں داخل ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت توحید الوہیت کی طرف تھی, کیونکہ مشرکین ربوبیت کا اقرار کرتے تھے. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پانچ فرقے ہیں جن میں چار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں گمراہ ہوئے. جو گمراہ ہوئے ان میں سے وہ حلول صوفی ہیں جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر لا موجود الا اللہ کرتے ہیں, وہ جو اس کلمے کی تفسیر لا خالق لا مالک لا رازق لا مدبر الا اللہ سے کرتے ہیں وہ مشرکین عرب اور فلاسفہ ہیں, وہ جو اس کا معنی لا حاکم الا اللہ سے کرتے ہیں وہ تکفیری اور اخوان قطبی ہیں اور جو لا الہ الا اللہ کا معنی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں حلولیوں سے مشابہت ہے, جو کہتے ہیں کہ جو بھی کائنات میں بندہ ہے وہ در حقیقت اللہ ہے, پھر وہ لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی آٹھ شرطیں ہیں اور یہ ہیں علم, یقین, اخلاص, سچائی, محبت, انقیاد, قبول اور کفر بالطاغوت. اور اکثر دلائل آپ کی کتاب تفسیر الہ بشرح ادلۃ شروط لا الہ الا اللہ سے مأخوذ ہیں. یعنی شیخ عبید حفظ اللہ کی جو کتاب ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے صوفیوں کا اور قبر پرست بریلیوں کا اور دیوبندوں کا بھی رد کیا ہے اور شرک کی حقیقت بیان کی ہے. انہوں نے شرک کو اصغر اور اکبر قسموں میں تقسیم کیا ہے اور بیان کیا کہ مردوں سے, انبیاء اور اولیاء سے استغاثہ اور استعانہ, نیز ان کے لیے نظر و نیاز اور ذبح کرنا شرک اکبر ہے جو ملت سے خارج کر دیتا ہے, اور ریاکاری, غیر اللہ کی قسم کھانا اور ان کے علاوہ اور چیزیں شرک اصغر ہیں اور شرک اکبر کے وسیلے ہیں جو ان کے مرتکب کو ملت سے خارج نہیں کرتے. انہوں نے رافضوں کا اور ان کے صریح کفری عقائد کا رد کیا ہے. وہ رسول جماعت میں اسماء و صفات کے باب میں مومنوں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں بغیر تعطیل, تمثیل, تشبیہ, تکیف اور تأویل کے, اور جہمیہ, معتزلہ, اشاعر اور ماتوریدیہ, یہاں تک کہ مفوضہ کا بھی رد کیا ہے, جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ سلف کا عقیدہ ہے جس میں مطلق تفویض ہے, یہاں تک کہ صفات کے معنی میں بھی, جس پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ باطل قول ہے. بلکہ ہم وہی کہتے ہیں جو امام مالک کہتے تھے کہ استوا کا معنی معروف ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے. انہوں نے اسماء و صفات کے معنی کو زیادہ تر ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب القواعد المثلہ سے بیان کیا ہے. تقدیر کے باب میں انہوں نے قدریہ اور جبریہ دونوں کا رد کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ان دونوں کے درمیان وسطیت اور میان روی کا راستہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو غیر مخلوق ہے, اسی کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا. وہ لوگوں کو سنت کی اتباع کرنے اور اسے مضبوطی سے پکڑنے کی ترغیب دلاتے ہیں, اور تمام بدعات کو, چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی, انہیں ترک کرنے کو کہتے ہیں. وہ بدعت کی تقسیم مکفر اور غیر مکفر میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام بدعات گمراہی ہے اور اسلام میں کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی. نیز انہوں نے اندھی تقلید اور مذہبی تعصب کا رد بھی کیا ہے. اسی طرح وہ لوگوں کو کبار علماء کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. سنیں ذرا. اسی طرح وہ لوگوں کو کبار علماء کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں, جیسے ابن باز, ابن عثیمین, الالبانی, المقبل, الفوزان اور سعودی عرب کے مفتی, اور اسی طرح نوازل و بڑے مسائل میں, جیسے جہاد, تکفیر, خروج اور ولی امر کی اطاعت کے مسائل میں مشہور علماء کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. وہ علماء کا دفاع کرتے ہیں جن علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علماء سلاطین یا دربار علماء ہیں یا مرجی ہیں اور فقہ الواقع کو نہیں سمجھتے وغیرہ, جیسے جھوٹی تہمتیں جن علماء پر لگائی جاتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا منہج بیان کرتے ہیں کہ وہ سب سے اہم سے شروع کیا جائے, پھر جو مہم ہے, یعنی سب سے پہلے توحید سے شروعات کی جائے, پھر شرک کا ابطال کیا جائے اور لوگوں کو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا جائے, اور ہر قسم کے شرک کو چھوڑ دیا جائے, اور اس باب میں انہوں نے تبلیغی جماعت اور اخوانیوں کا رد بھی کیا ہے. انہوں نے سلف کی کتابوں کی شرح علماء کے کلام سے کیا ہے, جیسے کتاب التوحید, اصول الثلاث, القواعد الاربع جیسے کتابوں کی شرح میں بہت زیادہ شیخ ابن باز, العثیمین اور صالح آل شیخ وغیرہ کی کتابوں پر اعتماد کیا ہے. آخر میں ان کے دروس کا ایک سلسلہ بھی ہے جس کا نام دعوت التفکر ہے, یعنی دعوت و غور و فکر کی بات کر رہے ہیں. دعوت و غور و فکر انما تذکر اولو الالباب ہے, جس میں اہم منہجی مسائل بیان کیے گئے ہیں جن کا ذکر پہلے کے, سنیں ذرا, جن کا ذکر پہلے کے کسی اور اردو بولنے والے علماء نے نہیں کیا ہے, جن میں انہوں نے صحیح سلف جہاد کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی قرآن و سنت کے نصوص اور ائمہ سلف کے کلام اور دور حاضر کے سلف علماء جیسے ابن باز, بن عثیمین الالبانی, مقبل الفوزان اور جو علماء آج سعودی عرب میں موجود ہیں, اور آپ کے کلام سے بھی ان فرقوں اور آج کے گروہوں کا بھی ذکر کیا ہے, یعنی رد کیا ہے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں, جن میں تکفیر اور خوارج گروہ شامل ہیں. انہوں نے جہاد کی تعریف, اس کی فضیلت, اس کے مراتب اور شریعت میں اس کا حکم بھی بیان کیا ہے, اور یہ کہا کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, اور اس کی شرطوں کو واضح کیا ہے کہ ان میں ولی الامر کی اجازت ضروری ہے, نیز والدین کی اجازت, قدرت, لشکر کی تیاری, اور یہ کہ کفار ذمی کافر معاہد یا مستعمل کافر نہ ہو جسے ہمارے ملک کی مسلمان حکومت نے امان دے رکھی ہے. انہوں نے الولاء والبراء کے مسئلے کو بھی بیان کیا ہے اور خوارج کے منہج کا رد بھی کیا ہے جو ہمارے حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں اور دعوے سے کہ وہ کفار یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں, اور انہوں نے بیان کیا کہ معاملات اور موالات میں فرق ہے. انہوں نے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی کتاب سے جہاد کے ضوابط بھی بیان کیے ہیں. انہوں نے سلف کی تفسیر کے مطابق تحکیم کی آیت کو بیان کیا ہے, اور اس کے لیے وہ شیخ بن باز, شیخ بن عثیمین الالبانی رحمہ اللہ کے اقوال کا ذکر کیا کہ جو مسلمان اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر نہ ہوگا, بلکہ اس کا کفر اصغر ہے جو اسے ملت سے خارج نہیں کرتا, الا یہ کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ وضع قوانین اسلامی احکام سے بہتر ہیں یا برابر ہیں, یا انسان کو اس میں اختیار ہے, یا ان جیسے اسباب جس سے اس کا کفر ظاہر ہو جائے. اس تعلق سے ان کا ایک مستقل محاضرہ بعنوان ولی الامر یعنی حکمران کی طاعت معروف میں اہل سنت جماعت کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے, جس میں انہوں نے قرآن و سنت میں وار نصوص کو ذکر کرنے کے بعد پہلے اور بعد کے علماء کے اقوال جمع کیا ہے جو اس عظیم اصل پر دلالت کرتی ہیں جس پر دین و دنیا کی اصلاح ہے. انہوں نے تکفیر کے قواعد اور ضوابط بھی بیان کیے ہیں, اس کی تاریخ اور خطرات کو ذکر کرنے کے ساتھ, اور جو اس معاملے میں پہلے اور بعد کے خوارج گمراہ ہوئے ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. انہوں نے طاغوت کا صحیح معنی بیان کیا ہے, اور یہ بھی کہ اس سے مراد صرف سرکش حکمران ہی نہیں ہیں جیسے کہ ہمارے زمانے کے خوارج سمجھتے ہیں, اور ان کی تکفیر کرتے ہیں کہ یہ طاغوت ہیں جن کا انکار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. پھر انہوں نے آج کل کے مجاہدین اور تکفیروں کے شبہات کا رد بھی کیا ہے. انہوں نے ان کا بھی رد کیا ہے جو استشہادی اعمال یعنی شہادت کا طلب کرنے کی غرض سے اعمال کرتے ہیں, بلکہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خود کش اعمال یعنی خود کش حملے ہیں اور اسے حرام قرار دیتے ہیں, اور جو اسے جائز قرار دیتے ہیں ان کے شبہات کا علماء کے کلام سے رد بھی کیا ہے. پھر وہ ان لوگوں کی شبہات کا اظہار بھی کرتے ہیں جو ہمارے علماء پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے, بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں, اور یہ دربار علماء ہیں اور ان کے پاس فقہ واقع نہیں ہے. انہیں فلسطین اور عراق میں جہاد کے تعلق سے علماء کے موقف کو بیان کیا ہے, اور پرانے افغانی جہاد اور ان کے آج کے جہاد میں کیا فرق ہے, اور آج کے علماء ان کے جہاد کے کیوں مخالفت کرتے ہیں, کیونکہ اس کی شرطیں پوری نہیں ہوتیں جیسا کہ کبار علماء نے بیان کیا ہے. انہوں نے فلسطین میں حماس کا بھی رد کیا ہے, اور کہا ہے کہ اخوانی جماعت ہے جس طرح انہوں نے رافضی جماعت حزب اللہ کا رد کیا ہے. انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آج امت کی پستی, ذلت اور دشمنوں کے مسلط ہونے کی اہم وجہ توحید کو چھوڑنا اور شرک, بدعات, خرافات اور حزبیت کا پھیل جانا ہے, اور اس کے علاوہ عقیدہ, منہج, عبادات اور سلوک وغیرہ میں منہج سلف کی اتباع نہ کرنا ہے. آخر میں انہوں نے حقیقی جہاد فی سبیل اللہ اور دہشت گردی میں بھی فرق بیان کیا ہے, اور تکفیروں کے 150 سے زائد شبہات اور ان کا رد بیان کیا ہے, اور ان کو ان ردود کے دوران پاکستان سے میسج موصول ہوتے تھے جن میں شبہات کا ذکر ہوتا تھا. انہیں دروس کے دوران انہوں نے مشہور دعات کا رد بھی کیا ہے, اور اسامہ بن لادن کو علماء کے کلام سے خوارج گردانا ہے. نیز انہوں نے سید قطب اور مودودی کا رد بھی کیا ہے, اور انہیں کہا کہ یہ اس زمانے کے تکفیروں کے امام ہیں، انہوں نے حسن البنا اور اس کی اخوانی جماعت کا بھی رد کیا ہے. اسی طرح برطانیہ میں ساکن ابو بصیر الطرطوسی کا بھی رد کیا ہے جو جہادی تکفیروں کا لیڈر ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواہش پرستوں اور اہل بدعت کا نام لے کر یا بغیر نام لیے جیسا کہ مصلحت کا تقاضا ہو رد کرنا سلف سے ثابت ہے. انہیں اہل بدعت سے تحذیر کے باب میں منہج موازنات کا رد کیا ہے اور وہ طلبہ کو خواہش پرستوں اور بدعتوں کے پاس بیٹھنے سے خبردار کرتے ہیں. یہ ہیں جو ہم نے جمع کیا ہے ان کے دروس کو سننے کے دوران جو ہم نے بھائی مرتضیٰ بخش کے دروس میں سنے ہیں. میرے زبان نہیں، میں نے کچھ کہا، یہ ثبوت آج بھی موجود ہیں. کہتے میں نے دھوکہ دیا ہے، وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے میرے دروس سے سنا ہے، جو الحمدللہ آج بھی موجود ہیں. پھر آگے کہتا ہے ہم اللہ سے ان کی باتوں پر ان باتوں پر سبق قدمی کی دعا کرتے ہیں، اور ہم آپ سے اس پر آپ کی رائے، رہنمائی اور قیمتی نصیحتیں چاہتے ہیں، اور کیا ہم ڈاکٹر صاحب حفظ اللہ سے علم لیں، کیونکہ آپ کا تزکیہ ان کے لیے بہت اہم ہے تاکہ ہم بصیرت حاصل کریں اور ان کے اہم منہجی دروس کو نشر کریں جن کی کوئی مثال حال میں ہمارے اردو زبان میں نہیں ملتی جہاں تک ہمیں علم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق علی بروہی، کراچی، پاکستان، 24 فروری 2009. اسے میں کہا کہ کراچی کے طارق بروہی اور اسلام آباد کے استاد طارق بروہی میں فرق آپ کو نظر آئے گا. دوسری بات، میں بات کر رہا ہوں تزکیہ کی تاریخ کی. دوسری بات، طارق بروہی کی گواہی کہ یہ سب میری ویب سائٹ پر ثبوت موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوا کہ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی کوئی جھوٹ بولا ہے. نمبر 3، اسے کہتے ہیں تعدیل مفسر، جس کی گواہی الحمدللہ خود موصوف نے میرے دروس سے دی ہے، جس کے ثبوت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ویب سائٹ پر موجود ہیں، اور اس گواہی کو شیخ عبید الجابر رحمۃ اللہ نے قبول کی ہے، اور خود بھی تزکیہ دے کر اس گواہی کی تصدیق کرتے ہوئے مزید بہترین الفاظوں سے تاکید کی ہے. اور اس معاملے میں قاعدہ یہ ہے کہ اس تعدیل مفسر کو ختم کرنے کے لیے اس کے برابر کی جرح مفسر لازمی ہے. صرف ایک جملہ کہ علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے، نہ تو اہل علم کے نزدیک اس تعدیل مفسر کے خاتمے کے لیے کافی ہے، اور نہ ہی جرح مفسر کے قابل ہے. اور جب یہ جملہ بھی صرف ایک جھوٹی تہمت ثابت ہو جائے تو پھر اس جرح کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. ہاں، جاہلوں کے نزدیک جرح مفسر کا درجہ حاصل ضرور کر سکتا ہے. عجب ہے کہ اتنی واضح اور مضبوط دلائل حقائق کے ہوتے ہوئے یہ لوگوں کو اپنی طرح بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کرتے جائیں گے اور لوگ سنتے جائیں گے اور مانتے جائیں گے، جبکہ ان کا جھوٹ اور ان کی خیانت سے اب سب واقف ہو چکے ہیں. اور پھر یہی لوگ باتیں کرتے ہیں جرح تعدیل کے اصولوں کی. میں حیران ہوں، اللہ، ابھی کہہ رہا تھا جرح تعدیل کچھ اصول بیان کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا. اور پھر یہی لوگ باتیں کرتے ہیں جرح اور تعدیل کے اصولوں کی. میں نے کہا کہ ان کے سر و آنکھوں پر بغض و تعصب کی کالی پٹی نے ان کی عقل کو مفلوج کر دیا ہے. اللہم انا نعوذ بک من سخطک. نمبر 4، اب اس خط سے پہلے کی مختصر تاریخ بھی جان لیں. طارق بروہی نے کہا کہ آپ کے درست تو اچھے ہیں اور مفید ہیں، لیکن لوگ آپ کو جانتے نہیں، آپ کا تزکیہ ہونا چاہیے، آپ شیخ عبید سے تزکیہ لے لیں. میں نے کہا میں تو شیخ صاحب سے بات نہیں کروں گا تزکیہ کی. کہا ہم کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کی مرضی ہے. پھر شیخ عبید حفظ اللہ سے میرے بارے میں پوچھا گیا. شیخ صاحب نے کہا کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ کہتا کیا ہے. یہ جھوٹ میں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے اس بندے نے اس کا یہ جھوٹ واضح ہو گیا کہ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے نام شیخ صاحب کے میں نے نام سنا ہے. کیسے جملوں کو بدل دیا. کل اس بندے نے خود مجھے کہا تھا کہ شیخ صاحب نے کہا ہے، میں یہ تو جانتا ہوں کہ کون ہے، یہ نہیں جانتا ہوں کہتا کیا ہے. اب کہتے میں نے نام سنا، شیخ صاحب نے نام سنا ہوا ہے، یہ نہیں جانتا ہوں کہتا کیا ہے. سبحان اللہ. وہ یہ جھوٹ میں نے واضح کر دیا کہ کیوں جھوٹ ہے، کیسا جھوٹ، تفصیل گزر چکی ہے. پھر طارق بروہی نے یہ خط لکھا جو شیخ صاحب کو سنایا گیا، یہ ابھی خط جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اور یہ ساری باتیں موصوف نے مجھے بتائیں، ان کا مجھے کوئی علم نہیں تھا. پھر شیخ صاحب نے مجھے فون کیا کہ کچھ لوگ آپ کا تزکیہ چاہتے ہیں، کیا میں ان کو تزکیہ دے دوں؟ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب نے مجھ سے فیکس نمبر لیا اور اس تزکیے کو فیکس کے ذریعے بھیج دیا. یہ مختصر قصہ. اب دیکھیں، ابھی بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے، جو امیج موجود ہے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فیکس ہے، یہ فیکس لیٹر ہے. انہوں نے خود فون کر کے مجھے فیکس نمبر مانگا اور پھر اس کو بھیجا ہے. آخر میں علماء سے رجوع کرنے کے تعلق سے چند اہم باتیں اور آخری سوال ان سے. عجب ہے کہ اس حقیقت کو خوب جاننے اور اس کی کئی مرتبہ گواہیاں دینے کے بعد اب کہتے ہیں کہ میں علماء سے رجوع نہیں کرتا. اس وقت صرف اس وقت صرف حسن ظن کی بنیاد پر یقین کر لیا تھا. میرے بھائی جس بات کی آپ نے ثبوت جس بات کے آپ نے ثبوت پیش کیے ہیں اور گواہیاں دی ہیں اسے حسن ظن نہیں یقین کہتے ہیں. اور یقین ہونے کے بعد انکار کرنا اور بغیر ثبوتوں کے کسی کی باتوں میں آ جانا حسن ظن نہیں بلکہ بچپنا ہوتا ہے. اور آپ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں سنیں, آپ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ کوئی آپ کے ہاتھ میں رولی پاپ پکڑا کر اپنی مرضی کی باتیں منوا لے گا اور رٹا لگوا لے گا. پہلے لولی پاپ پکڑوا کر کہا کہ کہو میں علماء سے رجوع کرتا ہوں اور آپ نے کہنا شروع کر دیا اور کئی سالوں تک رٹا لگاتے رہے. 2009 سے شاید 2017 تک یا 18 تک پتہ نہیں, کیونکہ 2000 خود جناب نے اس کا 2016 میں اقرار کیا اپنے مسلم یوٹیوب چینل پر, اور وہ بھی مخالفین کو جواب دیتے ہوئے کہ میں علماء سے رجوع بھی کرتا ہوں اور اس کا پرچار بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر بعد میں کسی اور نے لولی پاپ پکڑوا کر یہ کہا کہ اب کہو کہ ڈاکٹر صاحب علماء سے رجوع نہیں کرتے, اور آپ اس وقت سے اب تک یہی رٹا لگا رہے ہیں کہ آپ تو علماء سے رجوع نہیں کرتے. پھر کل کوئی اور لولی پاپ پکڑوا کر کچھ اور کہلوا لے گا اور آپ کہتے رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے اس احمقانہ روش اور بچوں والی باتیں اور حرکتیں چھوڑ کر عقل مند مردوں والی باتیں کرو, اور خود اپنے آپ کو تمسخر ذلت و رسوائی میں مت ڈالو. پھر آپ لوگوں کا رونا ختم نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب ہماری بے عزتی کرتے ہیں یا یہ اور وہ کہتے ہیں. میرے بھائی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو آئینہ دکھاؤں گا, جب اپنے خد و خال دیکھو گے تو برا نہ ماننا. اور جو ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو ذلت کا نشانہ بناتے ہیں وہ اپنے آپ کو ملامت کر کے سیدھے ہو جائیں, کسی اور کی طرف انگلی نہ کریں کہ فلان نے کیوں بے عزت کیا ہے. ایک اہم سوال, جبکہ اس موضوع کے تعلق سے میں پہلے بھی کئی سوالات کیے ہیں جن کا ابھی تک کوئی جواب نہ دے سکے, شاید کچھ زیادہ ہی مشکل سوالات تھے, چلیں اب صرف ایک ہی آسان سوال کا جواب دے دیں کہ ان کے نزدیک علماء سے رجوع کرنے کی حقیقت کیا ہے, یعنی ان کے نزدیک کب کوئی طالب علم علماء کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے اور کب رجوع کرنے والا نہیں ہوتا, اس کا معیار کیا ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے. اس سوال کو مزید آسان کرنے کے لیے ان کے سامنے یہ چند باتیں رکھ دیتا ہوں, شاید ان کے دل میں بات اتر جائے. نمبر ایک, میں بتا رہا ہوں کہ مختلف طریقے علماء کی رجوع کرنے کے جو پاسبلٹیز ہیں وہ بتا رہا ہوں میں. نمبر ایک, علماء کی طرف رجوع کرنے کا یہ معیار ہے کہ صرف دروس میں فزیکل ملاقات لازمی ہیں, چاہے ان کو نصیحتوں پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے. میرے نزدیک یہ معیار ہرگز نہیں ہے, کیونکہ اسی فتنے میں دیکھ لیں کہ اس فتنے میں شیخ ربیع اور شیخ عبید حفظہ اللہ کے بہت سارے سب سے قریب طالب علم نے اس فتنے میں ان کی نصیحتوں پر عمل نہیں کیا اور شیخ محمد بن ہادی کا دفاع کرتے ہوئے ان کا ساتھ دے دیا. آپ کا جواب آپ کے ذمہ ہے. اس پہلے جو آپشن, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نمبر دو, علماء کی طرف رجوع کرنے کا یہ معیار ہے کہ فزیکل ملاقاتیں ہونی چاہئیں لیکن لازمی نہیں ہیں. ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے سے ان سے رہنمائی لینا یا ٹیل لنک سے دروس منعقد کرنا, لیکن ان کی تعلیمات و نصیحت پر عمل کرنا لازمی ہے. یہ لازمی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے اور سب کے لیے ان مخالفین سمیت آسان بھی ہے. نمبر تین, علماء کی رجوع کرنے کا یہ معیار ہے کہ دونوں طریقے ہونے چاہئیں, کہ علماء کے دروس میں فزیکل ملاقاتیں بھی ہیں اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا بھی ہے, اور یہ سب سے اچھا طریقہ اور بڑا شرف ہے, اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ خود علماء اس کی گواہی دیں کہ فلان ہمارے ساتھ لمبے عرصے سے جڑا ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے, جسے چاہے بخش دے. فذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہم انا نسألک من فضلک العظیم. آمین رب العالمین. چوتھے نمبر پہ, دونوں طریقوں سے محروم کہ نہ فزیکل ملاقاتیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے والے ہیں, بس علماء کی طرف نسبت اور رجوع کا شور مچانے والے ہیں اور رجوع کرنے والوں پر رجوع نہ کرنے کی تہمت لگانے والے ہیں, اور یہ سب سے بدترین طریقہ ہے, خصوصی طور پر جب کسی زمانے میں وہ خود اس کے گواہ ہوں کہ فلاں علماء سے رجوع کرنے والے بھی ہیں اور اس کے پرچار بھی کرتے ہیں, تو یہ سب سے بڑی رسوائی ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. اس معاملے میں ان کا اصل مسئلہ کیا ہے اصل, یہ بتا دوں میں آپ کو. نمبر ایک, میں نے علماء سے اس فتنے میں رجوع نہیں کیا. یہ اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں 2018 سے کبھی بات ہوئی نہیں, نہ یہ ثابت کر سکے ہیں, بلکہ جتنی باتیں بھی ان کی طرف سے آئی ہیں اس میں سب یہی کہ میں رجوع کرتا ہوں. 2009 شیخ عبید کی گواہی اس بندے کا خط دیکھ لیا, 2009 سے پہلے کی بات ہو, 2009 سے لے کے 2015 تک شیخ عبید کی دوسرا تزکیہ, اس کے بعد 2016 میں زبر اپنا طالب روحی کا اپنا جو ہے مصلح چینل پہ جو اس کے اپنے گواہی کے الفاظ ہیں, اور وہ کہتے ہیں پرچار بھی کرتا ہوں, یعنی یہ سب جاری ہے. دیکھیں 2017-18 یا اس کے بعد تک, یا 2018 تک دیکھیں جب یہ فتنہ شروع ہوا اور یہ جھوٹ مرے پر سب تہمتیں لگائیں گے، وہاں سے مسئلہ شروع ہوا ہے. جبکہ ابھی رونر ہوتا ہے کہ میں نے کہہ دوں 2018 اس سے پہلے نہیں، میرے بھی آپ سے یہ سب ثبوت دے رہے ہیں، یہ آپ لوگ ثبوت دے رہے ہیں، یہ آپ کی لکھی ہوئی باتیں، آپ کی زبان کی میں بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو میں علماء سے اس فتنے میں رجوع نہیں کرتا، یہ اصل مسئلہ تھا، اور یہ 2018 جب فتنہ چھڑا ہے اس وقت سے. اور یہ بات بھی بے بنیاد، اور اس کا تفصیل جواب بھی میں خطوط میں دے چکا ہوں، اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں. اب پورا خط پڑھ لیں بھی، میں کہا 14 تقویم صفحے پر یہ اسی غلط فہمی کا اظہار ہے، تفصیل جواب ہے. نمبر 2، جب میں خاموش تھا اس وقت مجھے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، اور اس پر یہ دھمکی بھی دی گئی تھی، بریک دا سائلنس بیفور جنید نے، جیسے میں نے بتایا تھا پہلے. بہرحال جب میں نے خاموشی سے نکل کر یہ وضاحت کر دی کہ میں شیخ محمد بن ہادی کے ساتھ نہیں ہوں، اس وضاحت کے بعد ان کا یہ مطالبہ بھی بے بنیاد ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس فتنے میں اصل مسئلہ یہی ہے کہ شیخ محمد بن ہادی سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کا ان غلطیوں میں ساتھ نہ دیا جائے. ان کا اصل مسئلہ یہی تھا جس کی میں نے وضاحت کر دی تھی، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں بیان کروں گا. لیکن سبحان اللہ، اس کی بنیاد پر جھوٹ، خیانت، بے وفائی، جھگڑے میں فجور اور زیادتی کا ارتکاب کرنا ان کے لازمی ہو گیا تھا. اعوذ باللہ من الخذلان. آج نشست میں اتنا کافی ہے، اگلی نشستوں میں شیخ محمد بن ہادی کے فتنے سے متعلق میرا موقف کی تفصیل، ان کے اعتراضات کا تفصیل جواب، اس کے بعد ان کے تمام اعتراضات اور تہمت کے جوابات بھی انشاءاللہ تعالی میرے اگلے دروس میں بیان کروں گا. اللہ تعالی آسانی فرمائے، اور حق بات کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر فتنہ و شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم و اعلم، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.